بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح السنة لإمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 17 پر پچھلے درس میں، اور دو حصوں میں الحمدللہ اسے مکمل کر دیا. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 18 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. قیامت کے دن ترازو پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس میں خیر اور شر تولے جائیں گے، اس کے دو پلڑے اور ایک سوئی ہوگی. آج کی نشست میں عقیدے کے اصول کے تعلق سے، اور خصوصی طور پر الایمان بالیوم الاخر، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، ایک اہم مسئلے کے تعلق سے امام صاحب نے چند پیارے جملے بیان فرمائے ہیں. الایمان بالمیزان، ترازو پر ایمان، ترازو پر ایمان کے تعلق سے ہم پہلے بھی کئی دروس میں بات کر چکے ہیں، اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے. اہل بدعت نے اس کا انکار کیا ہے. تفصیل فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس پیاری شرح میں بیان فرماتے ہیں. شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، من مسائل العقیدۃ الایمان بالمیزان، عقیدے کے مسائل میں سے ترازو پر ایمان ہے. الذي توزن به اعمال العباد يوم القيامه، ترازو سے مراد یہ وہ ترازو ہے جس پر بندوں کے اعمال تولے جاتے ہیں قیامت کے دن. قال تعالى، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، والوزن يومئذ حق، جس دن وزن حق ہوگا. فمن ثقلت موازينه، پس جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، یعنی ریکوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکوں کے پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا یا خسارے والے ہوئے. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیوں خسارے میں رہے؟ کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے. اور ظلم سے مراد یہاں پہ جھٹلانا ہے، تحریف کرنی ہے، انکار کرنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کی مختلف صورتیں ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9. فی الآیت الاخرى، دوسری آیت کریمہ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، یہ خسارہ کہاں پر اور کیسا ہے؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ سب سے بڑا خسارہ، ہم خسارے کی بات کرتے ہیں، دنیا میں خسارے مختلف ہیں، کبھی مال میں خسارہ ہے، کبھی بزنس میں، کبھی صحت میں کمی کمزوری ہے، کبھی اہل و عیال میں کوئی پریشانی وغیرہ ہے. اصل خسارہ جو ہے وہ دنیا کی کمی میں نہیں ہوتا، اصل خسارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، آخرت کا خسارہ، اور وہ ہے جہنم. جہنم سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے، اور جنت سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا ثقل میزان الحسنات سعد العبد، اگر بندے کے نیکیوں کے پلڑا بھاری ہو گیا تو یہ بندہ جو ہے کامیاب ہو گیا، خوش بخت ہو گیا. وَإِذَا انْعَكَسَ وَثَقُلَتِ السَّيِّئَاتُ هَلَكَ الْعَبْدُ، اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا اور اس کا نیکوں کے پڑ کا پڑڑا ہلکا ہو گیا اور نافرمانی اور بدیوں کا جو پڑڑا ہے وہ بھاری پڑ گیا تو بندہ ہلاک ہو گیا. کامیابی اور ناکامی کی باتیں ہو رہی, ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ کی ناکامی. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, بس جس کی موازین یعنی اس کی جو وزن ہے جس میں اس کے نیک اعمال شامل ہیں, جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری پڑ گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, بس وہ کیسے زندگی میں ہے, کیسے معیشت میں ہے, راضی, جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اچھا راضی کرنے والا کون ہے اور کسے راضی کر رہا ہے؟ راضی کرنے والا اللہ تعالیٰ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہاں پہ راضی کرے گا؟ اپنی جنت میں. کسے کرے گا؟ اس مومن کو جس کے نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا. فہو فی عیشت راضیہ. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہماری زندگی کیسی ہے, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج کے بادشاہ بھی اپنی زندگی سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو نعمت ہے اس پر یا جو خوشیوں سے راضی ہے. دنیا میں خوشی ممکن ہی نہیں, یہ ایک بادشاہ کی گواہی ہے, کہتا ہے کہ دنیا میں خوشی ممکن ہی نہیں ہے. وقتی طور پر ہم خوش ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں دیکھ لیں ہم کتنی راضی اور کتنی ناراض ہوتے ہیں. زندگی میں ہماری کتنی خوشیاں اور کتنی غمیاں ہوتی ہیں, سبحان اللہ. فہو فی عیشت راضیہ, یہ عیشت یعنی ساری کے ساری زندگی, اس کی پوری معیشت, اس کا پورا رہن سہن راضیہ. اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا دنیا میں, اب اللہ تعالیٰ اسے راضی کرے گا آخرت میں. سر فہرست کون ہے انبیاء کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام؟ الصحابہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ایک نشانی بن چکی ہے, علامت بن چکی ہے. کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. جہاں پر صحابہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے, سبحان اللہ. اور ان کے بعد ان کی نقش قدم پر چلنے والے الى یوم القیام, بارک اللہ فیک. اچھا ایک طرف, دوسری طرف واما من خفت موازینو, بات ہم ترازو ہی کر رہے ہیں, وزن کی کر رہے ہیں, پڑھنا بھاری ہو رہا ہے یا ہلکا ہو رہا ہے. ایک طرف تو نیکوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا, ٹھیک, فہو فی عیشت راضیہ. دوسری طرف واما من خفت موازینو, اور جن کے نیکوں کا پڑھنا ہلکا ہو گیا, ہلکا پڑ گیا, فاممہ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے, جہنم ہے. ان ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں, اور اس جگہ پر جس طرف واپسی ہوتی ہے. انسان جب پریشان ہوتا ہے بچہ دیکھے کس کا طرف دوڑتا ہے, اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے. تو الف میم کے لفظ میں واپسی ہے, رجوع ہے, جہاں پر جہاں پر کسی کو سکون ملتا ہے. تو نعوذ باللہ یوں کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی جگہ ان کا ٹھکانہ جب ان کے نیکوں کے پرلے ہر کے پڑ گئے تو ہاویہ ہے, جہنم کے نامہ میں سے ایک نام ہے. وما ادراک ما ہیا, یہ ہاویہ ہے کیا؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا جانے کہ ہاویہ کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نار حامیہ, آگ ہے اور شدید جلانے والی آگ, حامیہ, عام آگ نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. سورۃ القارعہ آیت نمبر 6 اور 11. اگر دوسری آیتیں آپ کو یاد نہ ہو سکیں, سورۃ القارعہ چھوٹی سی سورت ہے, آخری پارے میں یہ آیات یاد کر لیں. سورۃ القارعہ آیت نمبر 6 تا 11, ان میں ترازو کی واضح دلیل ہے. شخصہ فرماتے ہیں, شخصہ صالح فوزن حفظہ اللہ, وہذا من عدل اللہ جل وعلا, اللہ تعالیٰ کے انصاف میں سے, انہ یوازن بین حسناتہم وسیئاتہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیاں اور بدیاں جو ہے دونوں کو ترازو میں اللہ تعالیٰ تول دیتا ہے. بمیزان یرونہ, ایسے ترازو سے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میزان محسوس, حقیقی محسوس میزان, اکثر علماء کیوں بات کرتے ہیں میزان محسوس, حقیقی میزان, کیوں؟ کیونکہ اہل بدعت نے اس کا انکار کیا ہے, جیسے آگے آئے گا. جب یاد رکھیں, علماء اپنی طرف سے جو بھی الفاظ مزید وضاحت کے لیے شامل کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے. بائنا من خلقہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنے خلق سے جدا ہے. بائنا من خلقہ، یہ لفظ حدیث میں کیا بائنا مخلوق کیوں آیا ہے؟ جب اہل بدعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خالق مخلوق دونوں مل گئے ہیں، یا وحدت الوجود کا بد عقیدگی لے کر آئے ہیں، تو پھر سلف نے اور سلف علماء نے کیا کہا؟ بائنا من خلقہ، یہاں پہ جملہ زیادہ کر دیا. یا کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ ہے. یہ ذات اور علم اور صفت اور ذات کے یہ لفظ کیوں بیچ میں آئے ہیں؟ کیونکہ اہل بدعت نے مخالفت کی ہے، سخت مخالفت کی ہے ان کے رد کے لیے، اور عوام ناس جو ہیں جو ان مسائل کو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. میزان محسوس، ٹھیک ہے، له کفتان وله لسان. محسوس حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں اور ایک سوئی ہے. لسان سے مراد زبان نہیں ہے، لسان سے مراد پوائنٹر انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں سوئی کہتے ہیں. دیکھا اپنا ترازو، سبزی ترکاری نہیں خریدتے کیا آج کل؟ تو یہ ڈیجیٹل آئے نا، ڈیجیٹل دوسرا جو سوئی والا ہے وہ بھی سوئی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، کون سا ترازو کہتے ہیں اسے؟ مجھے نام نہیں آتا. یہ اکثر جو نیچے گول سی سوئی ہوتی ہے بڑی، اور اوپر سے ایک برتن ہوتا ہے، اس پہ آپ سبزی ترکاری ڈالتے ہیں اور سوئی پھر موو ہوتی ہے، ایک کلو، دو کلو، دس پندرہ کلو، وہ والا. مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، یہ ترازو جو ہے اینالاگ کہتے ہیں اسے. اچھا اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. برحال تو جو ترازو اصل ترازو تھا پہلے پچھلے زمانے میں، کیا تھا؟ دو پڑنے والا تھا. آپ کو یاد ہوگا بعض پرانی دکانوں میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے دو پڑلو والا، ٹھیک ہے نا؟ دو پڑلے ہوتے ہیں، دو طرف سے زنجیریں ہوتی ہیں، اوپر سے ایک راڈ ہوتی ہے، اس میں دونوں بندے ہوتے ہیں، درمیان میں پوائنٹر سا ہوتا ہے. جب ایک نیچے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ پوائنٹر ہلتا ہے، جب درمیان میں پوائنٹر ہو جاتا ہے مطلب اب وزن دونوں طرف برابر ہے. اب کفتان سے مراد دو پلڑے ہیں اور لسان سے مراد یہ پوائنٹر ہے جسے ہم سوئی بھی کہتے ہیں. توضع الحسنات فیہ فی کفۃ، ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالی جاتی ہیں. والسیئات فی کف والسیئات فی کفۃ، اور دوسرے پلڑے میں جو بدیاں ہیں برائیں وہ ڈالی جاتی ہیں. اچھا اس کی دلیل، کما دل علی ذلک الکتاب والسنۃ، جیسے کتاب اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہے. ترازو کی دلیل تو ہم نے دیکھ لی ہے، اب باقی کی چیز کی دلیل ہے؟ دو پلڑوں کی اور سوئی کی، پوائنٹر کی. آگے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاف للمعتزلہ، معتزلہ کے خلاف، یعنی معتزلہ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ترازو میں اپنے بندوں کا حساب لیں گے، کوئی ترازو ہوگا. ترازو کا انکار کون کرتے ہیں؟ اہل بدعت. ان میں سے کون ہیں؟ معتزلہ. اگر کوئی نام پوچھے کون سا وہ گروہ ہے جو ترازو کا انکار کرتے تو معتزلہ سر فہرست ہیں. الذين يقولون، معتزلہ یہ کہتے ہیں، المراد بالموازین والميزان اقامۃ العدل، ترازو اور وزن سے جو ترازو میں جو ہوں گے اس سے مراد کیا ہے؟ اقامۃ العدل، انصاف کو قائم کرنا ہے. وإلا فليس هناك ميزان محسوس، وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو کوئی محسوس حقیقی ترازو ہے ہی نہیں. بناء على مذهبهم الباطل، ممكن باطل مذهب في بناء پر، لانهم يعتمدون على عقولهم. کیوں انہوں نے انکار کیا حقیقی میزان کا، اور کیوں اہل سنت نے اقرار کیا؟ فرق ہے نا، یہ اہل بدعت اہل سنت ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، اتفاق ہے. ترازو ہوگا، دو پڑھنے ہوں گے اور اعمال کا وزن ہوگا، بلکہ سے بڑھ کر، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ الواسطیہ میں اور دیگر اور کتابوں میں بیان فرمایا کہ تین چیزیں تولی جائیں گی، اعمال تولے جائیں گے، نمبر دو نام اعمال بھی تولا جائے گا، نمبر تین خود شخص بھی تولا جائے گا. دلائل، اعمال کی دلیل تو آ چکی ہے ابھی، نام اعمال کی دلیل اور شخص کی دلیل، باقی دو ہیں. شخص کی دلیل سید عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ درخت پر چڑھ کر مسواک توڑ رہے تھے تو ان کا جو تہ بند ہے وہ ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا ہل گیا، تو دبلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں، تو بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم ایسے شخص سے ہنسی کرتے ہو جس کی ٹانگیں فی المیزان ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں؟ سبحان اللہ، دو ٹانگیں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. اللہ اکبر. ایک چیز رہ گئی، نحم اعمال حدیث البطاقہ ابھی آئے گا آگے، چھوٹی سی پرچی والے حدیث. حدیث البطاقہ کے نام سے معروف حدیث ہے، کون سی حدیث ہے اس کی تفصیل آگے میں بیان کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا اہل سنت نے تو اقرار کیا، کیوں؟ دلیل موجود ہے الحمدللہ، اور نصوص کو آگے کیا. اہل بدعت المعتزلہ نے کیوں انکار کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لانهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص. فرق دیکھا، عقل پہ اعتماد ہے ان کا، کل اعتماد عقل پہ ہے، نصوص پہ وہ بعد میں، جیسے ہم کہتے ہیں سپورٹو ایویڈنس، یہ سپورٹو ایویڈنس ہے، بیسک ایویڈنس نہیں ان کے لیے. بیسک کیا ہے؟ ان کی عقل ہے. قرآن اور سنت عقل کے محتاج ہیں، سبحان اللہ. یعنی عقل نے جب، عقل کہاں مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک خاص ترازو ہوگا، دو پلڑے ہوں گے، پھر وہ یہاں پہ نیکیاں ڈالی جائیں گی، یہاں پہ بدیاں ڈالی جائیں گی، پھر ایک بندے کا تولا جائے گا، بلینز آف پیپل ہوں گے، کس لوگ ہوں گے بہت زیادہ تعداد میں، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. سبحان اللہ، جب عقل ان کو گھمایا تو وہ گھومتے رہ گئے بیچارے، اور اس دنیا سے اسی بد عقیدگی کے ساتھ ہی چلے گئے. اللہ ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ نصوص کو آگے کرتے ہیں، اعتماد کل نصوص پہ ہے، عقل کو ایز سپورٹو بھی بیان کر دیتے ہیں. جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، دلائل قرآن میں دلیل ہے، سنت میں دلیل ہے، اجماع میں دلیل ہے، فطرت میں دلیل ہے، اور کرتے کرتے پھر عقل کی بات بھی آخر میں کر دے کہ عقلی دلیل بھی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود عقلی دلائل بیان فرمائی ہے. تو شریعت ہمیں عقل سے نہیں روکا، شریعت نے ہمیں عقل کو حد سے تجاوز کرنے سے روکا ہے کہ ہر چیز کی حدود ہے، اور اس عقل کو اپنے حد میں رکھو، اپنی خواہش نفس کو اپنے حد میں رکھو. جب بھی عقل خواہش نفس حد سے تجاوز کر دیتی ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے، شیخ صالح حفظہ اللہ، فالمیزان حقیقی، ترازو حقیقی ہے، لہ کفتان، دو پلڑے ہیں، کما جاء فی الحدیث الصحیح، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. قوله امام بربہاری کا یقول، یوزن فی الخیر والشر، شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے، ای الحسنات والسیئات، ہم بیان کر چکے ہیں. قوله امام بربہاری کا یقول، لہ کفتان ولہ لسان، دو پلڑے اور ایک پوائنٹر یا ایک سوئی ہے. لہ کفتان کما جاء فی الحدیث، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما جاء في حديث البطاقة، جیسے کہ بطاقہ یا پرچی والے حدیث میں آیا ہے. بطاقہ کے حدیث معروف حدیث ہے، في قصة الذي له، شیخ صاحب نے مختصر بیان کیا، میں ادھر سے مختصر بیان کر دیتا ہوں. في قصة الذي له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مملوء بالسيئات. قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو، بندے کے اختیار کرے گا، حساب کے لیے آئے گا، اس کے ساتھ اس کے پاس 99 رجسٹر ہوں گے، سجل بڑا دفتر یا رجسٹر، 99 ایک 99 ہوں گے، 99. اچھا کتنی چوڑے کتنے لمبے ہوں گے؟ مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، صرف طولن طولن و عرضن، یعنی لمبائی چوڑائی میں اس کو صرف اپنے رجسٹر نظر آ رہے، کچھ اور نظر نہیں آ رہا. مد البصر یعنی کتنی زیادہ اس میں چیزیں درج ہیں، اس کے اعمال اور اس کے اقوال. اچھا یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کے برے اعمال ہیں، سیئات، برے اعمال. کتنی ہیں؟ ایک رجسٹر نہیں، دو نہیں، 10، 99 رجسٹر ہیں، وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں. فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا، هل لك من حسنه، کیا تمہارے کوئی نیکی بھی ہے؟ تو دہل جائے گا، اپنی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، اپنے اعمال اس کے سامنے آ گئے سارے، واللہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سب درج ہو رہا ہے. و وإن عليكم لحافظين کراما کاتبین، لکھنے والا کرام ہے کاتبین، واللہ ایک ایک چیز لکھتے ہیں. ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، مرتے دم تک سب لکھا جائے گا. اس کے بعد پھر جب انسان مر جاتا ہے اس کے صحیفہ بھی بند ہو جاتا ہے، پھر قیامت کے دن میں روز محشر میں حساب کے لیے پھر اس کے یہ صحائف آ جاتے ہیں. تو 99 ہیں، سب برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں 99. مد البصر، لبائے چوڑائی مد البصر ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے. تمہارے کو نیکی بھی ہے، تو اتنی حقائق کو دیکھنے کے بعد انسان دہل جاتا ہے، سبحان اللہ. نیچر ہے انسان کی. اور رب رحیم کو دیکھیں جل شانہ، فیقول، وہ شخص کہے گا لا یا رب، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیکی بھی نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے، کیونکہ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور مسلم احمد کی روایت ہے، وہ سب روایت کو ملا کر کہ سب تیرے اعمال ہیں، تو نے کیے کہتے ہیں ہاں میں نے کیے ہیں. تم پر ظلم تو نہیں کیا گیا؟ نہیں، ظلم نہیں کیا گیا میرے اوپر، یعنی کوئی اس باہر سے چیز شامل نہیں کر دی گئی، انصاف ہے، مکمل انصاف ہے. یعنی 99 رجسٹر بھرا ہے، اس وقت پورا یاد ہوگا اس نے کیا کیا ہے. ذرا غور کرے، ذرا ہم یہ بھول چکے کہ آج شاید ناشتہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کل کیا کیا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کو ظلم کیا، کس کو ناجائز کو بات ہے، کس کا دل دکھا، ہمیں یاد ہے؟ اس وقت 99 رجسٹر سامنے کھولے ہیں، مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اور سب چیزیں 99 رجسٹر میں، ایک منٹ سب میں نظر آ گیا اسے، اور سب اس کو یاد بھی آ گیا، اور یقینی طور پر اس نے مان بھی لیا کہ میرے اعمال ہیں، یہ میرے کارنامے جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا. کیسا فرماتے ہیں، فَتَعَاظُمْ هَذَا الصَّحِفَ الْكَبِيرَةَ، بہت بڑے صاحب نے دیکھ بچارے دہل جائے گا. وَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي، میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے. فَيُقَالُ بَلَى، تو کہا جائے گا نہیں، ہرگز نہیں، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اِنَّكَ لَا تُظْلَمُ عِنْدَنَا، تمہارے پر ظلم نہیں کیا جائے گا ہمارے ہاں. عندنا لك حسنة، ایک نیکی تمہارے ہے ہمارے پاس. فیؤتا ببطاقة، تو ایک پرچی لے کے آئیں گے، یؤتا رشتے لے کے آئیں گے، ببطاقة ایک پرچی، ایک چھوٹا سا پرزا سمجھ، چھوٹی سی پرچی ہوگی، فیہا شہادة ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس پر کیا لکھا ہوگا؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله. فتوضع في كفة، ایک ترازو کے دو پلے، ایک پلے میں یہ پرچی رکھی جائے گی. پہلے پلے میں کیا تھا؟ 99 جو سجل تھے اس کے، جو رجسٹر تھے وہ رکھے ہوئے تھے. دوسرے پلے میں اب یہ چھوٹی سی جو پرچی ہے جس میں کلمہ شہادت یہ رکھی جائے گی. فتطیش السجلات، روایت میں آیا ہے، تطیش کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے پڑ جائیں گے بالکل. پہلے تو پورے جو ترازو تھا یوں تھا، یہ نیکی جو بدیاں تھیں نیچے تھی، اور نیکی کا ترازو کچھ بھی نہیں تھا. اب ایک پرچی ڈال دی گئی اور یوں، فتطیش السجلات، یعنی یہ بے وزن ہو جائیں گے، اور بعض میں کہ تطیش یعنی اڑ جائیں گے، اتنی زیادہ وزن ہوگا اس چھوٹی سی پرچی کا. فترجع البطاقة وتطیش السجلات فيدخل الجنة، اور شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. اور روایت کے آخری الفاظ یہاں پہ شیخ صاحب نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے، ہر چیز پر غالب ہے. کلمہ شہادت، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کلمہ شہادت کے حق ادا کرنے کی زندگی میں، یہ حقیقت سن لے ذرا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، نہ کلمے کو سمجھا ہے نہ اس پہ عمل کیا ہے، زندگی ساری شرک بدعات میں ڈوبا رہا، زبان پر کرما جاری رہا. یہ بات ان کی نہیں ہو رہی میرے بھائیوں، ایسے واللہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں جو مزارات کو تعمیر کرتے ہیں، جو وہاں پر مختلف قسم کے عبادات غیر اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں، چاہے دعا ہو، پکار ہو، مدد ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو وغیرہ، جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے جسمانی ہو یا چاہے قلبی یا دلی عبادات ہو، جن کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جس نے بھی کوئی بھی ایک عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے شرک کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، وہ اس کلمہ شہادت سے خارج ہو گیا ہے. ایک طرف وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ گواہی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ علم اور یقین. میں یقینی علم کے ساتھ اپنی زبان سے کہتے ہوئے، اپنے دل سے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی سچا معبود نہیں یا کوئی برحق معبود نہیں ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. یہ گواہی ہے جسے پہ زندگی ساری اس کلمہ توحید کی تحقیق میں گزاری ہے اور توحید پر عمل کرتا رہا. ہاں بدکار تھا، جھوٹ بولتا تھا، کبھی سود کھا لیتا تھا، کبھی نافرمانی کر دیتا تھا، نافرمانی اسے ہو جاتی تھی. جو سجلات کی بات ہو رہی ہے وہ نافرمانی جو دنیا میں کیا کرتا، جس میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، جس میں یاد رکھیں کفر کے ساتھ کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں شرک کے ساتھ کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنی بھی نافرمانی یہ شرک اور کفر کے علاوہ نافرمانیاں ہیں، بدیاں ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، غیمت ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، چغل خوری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قطع رحمی ہے، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں آپ گن سکتے، گن لیں. وہ کیا کرتا تھا؟ لیکن توحید پر عمل کرتا تھا، موحد تھا، شرک اس نے کبھی کیا نہیں، نہ شرک کا راستہ جانتا تھا. بدعات مکفر کو جانتے تھے، بدعات مکفر ہوتے کیا، توحید پر وہ قائم تھا، سنت پر وہ قائم تھا. ہاں بدعات ہوئی تو بدعات غیر مکفرہ ہوئی، لیکن توحید پر قائم تھا. اس کی زندگی ساری کے ساری مرتے دم تک وہ توحید پر قائم رہا، پھر اسے موت آگئی کسی نافرمانی پہ، توبہ بھی نہیں کی گناہوں سے. وہ یہ سجلات 99 جو سجلات جو دفتر ہیں یہ بھرے ہوئے تھے اس کی نافرمانیوں سے. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ شہادت ہم نے زبان سے پڑھ لیا تو کافی ہے. نہیں واللہ کافی نہیں ہے. کلمہ شہادت زبان سے پڑھنا بھی لازمی ہے، دل سے یقین کرنا بھی لازمی ہے، اور پورے جسم سے عمل کرنا بھی لازمی ہے. صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، اور آج اکثر مسلمان صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ان کا عمل دیکھیں اس کے مخالف ہیں. اور اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اب کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو نہیں سکتا، اور نہ کوئی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ شرک کر نہیں سکتا. وہ سبحان اللہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوہ اخاف علیکم الشرک، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے. صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں شرک سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے. اور شرک چاہے اکبر ہو چاہے اصغر ہو، شرک شرک ہی ہے، ریاکاری بھی شرک میں سے ہے، جیسے اس حدیث میں آیا ہے. اور ابو الانبیاء والمرسلین ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا دعا تھی؟ وجومی و بنی ان نعبد الاصنام. شیخ محمد رحمہ اللہ باب باندھا، کیا باب باندھا؟ الخوف من الشرک. اور بطور دلیل اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے اور اس حدیث کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں شرک سے، اور آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا، یہ محض ایک صرف لوگوں کی وہابیوں کو بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ شرک سے ڈراتے رہتے ہیں. اس چیز سے ڈرا جس کا وجود ہی نہیں ہے. آج امت میں شرک موجود نہیں ہے. یہ اندھے گنگے بہرے کیا ہیں یہ لوگ؟ یعنی حقیقت کو جھٹلانا ہے. سبحان اللہ، شرک موجود ہے آج، آج اہل شرک بھی موجود ہیں، آج حالت عام ہو گئی ہے. آج جو موحدین ہیں، جو صحیح اہل سنت ہیں، جو حق پر خود بھی قائم ہیں اور حق کی آواز بلند کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سامنے 10 دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں یہ مخالفین. تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹے الزام اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور کئی ناموں سے نواز دیتے ہیں صرف عوام الناس متنفر کرنے کے لیے، کہ کہیں ان کی باتیں تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائیں. کیونکہ جانتے حق ہے، اور واللہ جب حق کان تک پہنچ جاتا ہے تو دل میں اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے. الغرض تو اس حدیث میں, یہ حدیث جو ہے جامع الترمذی میں, جامع الترمذی, ابن ماجہ اور امام احمد نے اسے روایت کیا. علامہ البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا دليل على ان هناك كفتين لهذا الميزان, اور اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ ترازو کے کتنے پڑھ لے ہیں, دو پڑھ لے ہیں. اور دوسری دلیل کیا ہے, توضع فی الاعمال یوم القیامہ, اعمال بھی اسے پڑھ لے میں, دونوں پڑھ لے میں ڈالے جائیں گے, ایک میں نیکیاں جو ہیں, دوسرے میں بدیاں اور نافرمانیاں جو ہیں. آخر جملہ ولہ لسان, اور اس ترازو کے جو قیامت کے دن رکھا جائے گا حساب کے لیے, اس کا پوائنٹر یعنی سوئی بھی اس کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح حسن حفظہ اللہ, لسان المیزان معروف عند الناس, یہ جو پوائنٹر ہے یا جو سوئی ہے ترازو کی لوگوں میں معروف ہے. یسمونہ قلب المیزان, اسے قلب المیزان بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں لسان عربی میں, دیکھیں لسان المیزان قلب المیزان, اب لسان زبان قلب دل ہے, یہاں پر یہ مراد نہیں ہے, نہ زبان مراد ہے نہ ہی دل مراد ہے, مراد کیا ہے, پوائنٹر ہے, یہ پوائنٹر یا سوئی جو ہے قلب درمیان میں ہے کیونکہ, اور یہی اصل چیز ہے, بنیاد ہے, اور لسان کیونکہ حرکت کرتا ہے دائیں اور بائیں. اسے سباق, سیاق و سباق کو جاننا بہت لازم. عربی زبان وسیع زبان ہے, بات راجو میں نے دیکھا ہے لسان کو زبان کہا ہوا ہے, زبان نہیں ہے اس کا ترجمہ. وله لسان, لسان الميزان معروف عند الناس يسمونه قلب الميزان, قلب الميزان الذي يميل يمنة ويسرة, جو دائیں بائیں ہلتا رہتا ہے. فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان, جب دونوں برابر ہو جاتی ہیں تو یہ جو پوائنٹر یا جو سوئی ہے یہ درمیان میں معتدل ہو جاتی ہے. وإذا رجحت كفة مال القلب, اور جب ایک پرنا بھاری پر ہو جاتا ہے تو یہ ہل جاتی ہے سوئی جو ہے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ اس ترازو کی سوئی بھی ہوتی ہے, کس کی حدیث میں تو نہیں آیا, قرآن کی آیت میں بھی نہیں ہے. شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر حفظه الله, ابن ابی داود کی معروف قصیدہ ہے حائیت ابن ابی داود, شعر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں الحمدللہ عقیدہ کے دروس میں. اس کتاب کے شرح میں فرماتے ہیں کہ سید عبداللہ بن عباس اور امام حسن بصری سے یہ ثابت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس ترازو کی سوئی بھی ہوتی ہے, یعنی سلف کی تفسیر سے یہ ثابت ہے کہ پرلہ جو ہے جو ترازو اس کی یہ پوائنٹر یا سوئی بھی ہوتی ہے. ابن عباس اور امام حسن بصری ان دونوں سے ثابت ہے, ان دونوں سے مروی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. اور بعض لوگوں نے توقف کیا ہے, جس شیخ صالح علی شیخ ہیں حفظہ اللہ و توقف کرتے ہیں کہ تو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حقیقی میزان کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کے دو پڑھ لے اس کی سوئی بھی ہوتی ہے, تو اس لیے بعض سلف نے صدر عبداللہ بن عباس نے کہاں سے فرمایا, اس کا تعلق تو علم غیب سے ہے, اب کیوں فرمایا, اس لیے کہ جو ہم کہتے ہیں حقیقی میزان جس کے دو پڑھنے بھی ہوتے ہیں تو پوائنٹر بھی ہوگا تو پڑھنے کے فائدہ ہوگا, ورنہ دو پڑھنے کو فائدہ کے بغیر پوائنٹر کے کیا خیال ہے, کوئی فائدہ ہوتا ہے جب دو پڑھ لیں تو پوائنٹر نہ ہو تو پھر ترازو تو نہ ہوا نا. تو ترازو کی تکمیل کرنے کے لیے بعض سلف نے یہ لفظ بھی بیان کیا ہے کہ جب ترازو حقیقی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ حقیقی ترازو ہے, دو پڑھنوں کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے, اب پوائنٹر کا ذکر نہیں ہے, تو سلف نے اسے حقیقی ثابت کرنے کے لیے پوائنٹر کا لفظ بیان کیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مجازی یا غیر حقیقی ترازو ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کافروں کا میں نے کہا, میں نے اگر کافر کا تو سبق لسانی ہے, جس کا پڑھ لگ, جس کا کافروں کو نہیں, جس کا پڑھنا جو ہے نیکیوں کا پڑھنا جو ہلکا ہو گیا, اور کافروں کا تو بالکل نہیں, بالکل ہلکا ہو, ختم ہو جائے گا, ہو گئے نہیں کافروں کا تو نہیں, حساب تو ہوگا سب کا, ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا. بارک اللہ فیک. یعنی اس آیت کے وہ بھی شامل ہے, یہ سمجھے وہ اس سے خارج ہیں, اس میں سب شامل ہے, وہ امامن جس میں سب شامل ہے. اب بعض ایسے جن کا کچھ ہوگا ہی نہیں, ہلکے سے مراد یا ہلکا ہوگا یا کچھ ہوگا ہی نہیں. جیسے ایمان کمی کی ہم بات کرتے ہیں, ایمان کم ہے تو اس سے مراد جس کا ایمان ہے وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو عموم میں یہ سب شامل ہے. اب تخصیص کی دلیل جو آپ کر رہے ہیں وہ اس ان کے اعمال جب ہوگئے تو پھر تلیں گے کیا, اس لیے اس تخصیص سے اس عموم سے خارج ہو جاتے ہیں, ورنہ عموم میں سب شامل ہیں. اللہ اعلم.